میری مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے تیرا صدقہ ہے سمر تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں قضا میں تیرے رازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا
دل کے جوتوں سے لگے ہیں
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مر وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی وہ کر رگ جو کسی مردہ سے ہوتا ہے زیادتر، وہ کر رگ جو کسی مردے سے ہوتا ہے زیادتر، وہ کیا جانے کے کیا رتبے کیا رتبے ہیں کے شاہ بابوں کے، وہ گرگز جو کسی مردے سے ہوتا ہے صداقتر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے تیرا صدقہ ہے تمہارے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے۔ الہامات ربانی، ہمارے مرشد محبوب سیدی حسین الدین محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے الہامات ربانی۔ ارشاد فرمایا، اللہ اللہ گو برو تا سقف عرش، پیش معراج تو گردد چرخ فرش۔ خاتم مثنوی مولانا الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتے رہو، تمہاری روح عرش پر پہنچ جائے گی، یعنی روح کو انتہائی قرب عطا ہوگا، اور روح کو قرب ایسا عروج نصیب ہوگا، قرب کا ایسا عروج نصیب ہوگا کہ آسمان اس عالم قرب کے سامنے فرش نظر آئے گا، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ذکر کے وقت بندہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اللہ کرنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں، اللہ یہ اللہ اللہ کرنا اس کو اللہ تک پہنچا دے گا. نماز فرض ہے اور فرض عبادت بہت ہی سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اللہ اللہ کہنا مستحب ہے, تو یوں سمجھنا چاہیے کہ جتنا درجہ قرب اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کرنے سے دیں گے تو پھر فرض نماز پڑھنے کا کیا عالم ہوگا, فرض پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کس قدر قرب نصیب ہوگا. نماز جو چھوڑ دیتا ہے اور ذکر اور وظائف کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دیتا ہے وہ بالکل احمق ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے. اگر تقوی کے ساتھ ایک بار کوئی اللہ کہہ دے تو روح نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اسی لیے جب کوئی اللہ والا ایک بار اللہ کہتا ہے اس کی روح اس وقت فرش سے عرش پر مقیم ہو جاتی ہے. صرف ایک دفعہ اللہ کہنے میں متقی کو جو خاص اور انتہائی قرب عطا ہوتا ہے وہ غیر متقی کو نہیں ہوتا. اللہ کے نام کا ذکر قرب حق کے لیے کیمیا ہے. مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں, اللہ اللہ اس میں ذات پاک دوست اس نے اعظم از برائے قرب اوست. اللہ ہمارے اس دوست حقیقی کا ذاتی نام ہے. رحمان اور رحیم وغیرہ باقی دوسرے نام تو اسماء صفاتی ہیں, لیکن اللہ حق تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور قرب حق کے لیے یہی اسم اعظم ہے. بس دلائل اور علت تلاش کرنا اور دلیل سے خدا کا اقرار کرنا یہ غیر عاشقین کا شیوا ہے, عاشقوں کا معاملہ اور ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے تہجد میں پوری سورہ بقرہ بھی پڑھی ہے, کبھی قدم مبارک متورم ہو گئے اور خون نکل آیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم او تنتفق قدماہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھو کہ آپ کو اپنی جان پر بھی رحم نہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد میں چار چار پارے پڑھنا فرض نہیں تھا, یہاں تک کہ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا اور سورت نازل ہوئی, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے ہمارے نبی آپ قیام لیل کیجئے لیکن تھوڑا کم کیجئے, اتنا نہیں کہ جس سے پاؤں مبارک میں برم آ جائے. آہ اس میں کیا محبت کیا پیار ہے, جیسے شفیق باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا زیادہ جاگنے سے بیمار ہو جائے گا تو بیٹے سے محبت سے کہتا ہے کہ بیٹا اتنا مت جاگو کہ بیمار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قم اللیل آپ رات کو اٹھئے. اللیل پر الف لام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے معنی دیے, تو مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ آپ ساری رات قیام لیل میں مشغول رہیں بجز قلیل کے. مگر چونکہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا اس لیے آگے اس کی تشریح فرما دی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ, یعنی اب آپ نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں, مگر جو تحمل میں ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا حجروں میں بیٹھے ہوئے ہو, ارے میدان میں نکلو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کہ آپ حجرے میں کیسی عبادت کر رہے تھے, اور صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ دن میں میدان جہاد میں گھوڑوں پر نظر آتے تھے اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ میدان میں نکلنے کی طاقت بھی حجرے کی عبادت سے آتی ہے. اگر کسی کی خلوتیں اللہ کے ساتھ مشغول ہونے سے خالی ہیں پھر اگر وہ قوم کے لیے پھانسی پر چڑھ جائے تو کوئی کمال کی بات نہیں. سمجھ لیجئے کہ پھانسی پر چڑھ جانا کمال نہیں, ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا کمال ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں, خوب عبادت اور اطاعت بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. عمل کر کے ڈرنا ایک خاص چیز ہے, جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی، یعنی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ نیکیاں کر کے ڈرتے رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ یعنی وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقے دینے والے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے باوجود ان کو یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ معلوم نہیں کہ نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت ایک مثال سے فرمائی کہ دیکھو، تمہارے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو تم اس کی خاطر بریانی بھی پکاتے ہو، قورمہ کباب بھی تیار کرتے ہو، سردی ہے تو گرم پانی سے ہاتھ دھلاتے ہو، اس کی راحت کا ہر طرح خیال رکھنے کے باوجود جب وہ جانے لگتا ہے تو اس سے کہتے ہو کہ معاف کیجیے گا، ہم سے آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہوا، نہ معلوم کیا کوتاہی ہو گئی ہو جس سے آپ کو ہم سے اذیت پہنچ گئی ہو، یہ کیوں کہتے ہو؟ جبکہ اس کے لیے بریانی، کباب اور ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا، اس لیے کہ دل میں ڈرتے ہو کہ کہیں کسی وقت کوئی بات مہمان کے مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، اس کی پسند کے مطابق کوئی کھانا نہ رکھا ہو، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو اس کو پسند نہ آیا ہو۔ تو ایک انسان کی مزاج شناسی پر مطمئن نہیں ہوتا، ڈرتا ہے کہ شاید میں اس کی مزاج شناسی سے قاصر رہا ہوں، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں مٹی کے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں بندے اور غلام ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر بندے اور اللہ میں کیا نسبت ہونی چاہیے۔ لہذا بندے کو عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ عبد ذلیل نطفہ ناپاک کا عمل بارگاہ پاک میں نہ جانے قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ خوف بندگی کی شان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے کیوں استغفار فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ نماز سے استغفار نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ ما عبدنا کا حق کا عبادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں تو سوچ لو کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہم جتنا بھی ڈریں کم ہے، لیکن اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ اعمال میں ہی خلل پڑ جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ عبادت ہی نہ کرے۔ چنانچہ جب بعض لوگوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو کہا کہ نماز کیا پڑھیں، ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن دل بازاروں میں ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو بھی دل غیر حاضر ہوتا ہے، تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ بعض سالکین اس خوف سے ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حق تعالیٰ کو چونکہ ہماری نفسیات اور ہمارے ذرے ذرے کا علم تھا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، اس لیے ایسے لوگوں کا جواب اس سے اگلی آیت میں دے دیا کہ ہمارے سچے عاشقین کو ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عبادت ہی چھوڑ بیٹھیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، ہمارے خاص بندے اگرچہ نیک اعمال کر کے ڈرتے رہتے ہیں لیکن یہ خوف ان کے اعمال میں حائل نہیں ہوتا، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی صدقہ کر رہے ہیں، کہ اعمال صورتاً سب کے برابر ہوتے ہیں لیکن کیفیت مختلف ہونے سے اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا نماز سب پڑھتے ہیں لیکن بعض کو ثواب کا نواں حصہ ملتا ہے، بعض کو آٹھواں، بعض کو ساتواں، بعض کو تہائی، تو نوافل کا التزام اسی لیے ہے کہ فرض میں جو کثر اور کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ دوسری چیز جو آپ لوگوں کی برکت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بٹن کے ایک بٹن ایک ہی قسم کے ہیں، لیکن جس کا بلب زیادہ پاور کا ہے وہاں زیادہ روشنی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے قلب مثل بلب کے ہیں، جس قلب میں جس قدر محبت اور خشیت کی پاور زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی قوی نور ان کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو رکعت پڑھتے ہیں اور ایک آنسو کا قطرہ ان کی چشم مبارک سے نکلتا ہے، اور دو رکعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھ سے بھی ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے۔ اگرچہ کمیت کے اعتبار سے یعنی مقدار کے اعتبار سے دونوں کے آنسو برابر ہیں، لیکن یقین اور درد محبت کی تفاوت یعنی فرق سے دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنسو میں خشیت اور محبت کی کیفیت کے جو انوار ہوں گے اس سے یہ آنسو تمام امت کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی اور مقبول ہوگا۔ معلوم ہوا کہ محض مقدار ہی مطلوب نہیں، اصل چیز کیفیت ہے۔ اگر اخلاص اور درد محبت کی کیفیت ضعیف ہے تو اعمال کی مقدار کتنی ہی زیادہ ہو، چاہے دستار فضیلت بھی باندھے ہوئے ہیں، اشراق اور چاٹس بھی ہے، نوافل بھی ہیں، لیکن وہ وزن میں ہلکے ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے بلب کا خول تو بہت بڑا ہو لیکن اس میں قوت صرف 40 پاور کی ہو تو روشنی ضعیف ہی پیدا کرے گا، تو اعمال کی کمیت کے باوجود نور ضعیف ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعنہ قال دخل رجل على اهله فلما راى ما بهم من الحاجه خرج الى البريه فلما رات امراته قامت الى الرحى فوضعتها والى التنور ففجرته ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فاذا الجنه قد امتلأت قال وذهبت الى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج قال اصبتم بعدي شيئا، قالت امراته نعم من ربنا، وقام الى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما انه لو لم يرفعها لم تزل تدور الى يوم القيامه۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے پاس آیا، جب اس نے ان کی حاجت اور فقر و فاقے کو دیکھا تو جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ شرم کی وجہ سے باہر چلا گیا ہے تو وہ اٹھی اور چکی پر پہنچی اور اس کو صاف کیا، پھر تنور کی طرف گئی اور اس کو گرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم کو رزق عطا فرما۔ پھر اس نے دیکھا کہ اچانک چکی کا گرانڈ آٹے سے بھرا ہوا ہے، پھر وہ تنور کی طرف گئی تو دیکھا کہ اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور کہا کیا تم کو میرے جانے کے بعد کہیں سے کھانے کا سامان مل گیا؟ عورت نے کہا کہ ہاں، ہمارے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ بس اس شخص کو تعجب ہوا اور چکی کے پاس کھڑا ہوا اور اس کا پارٹ اٹھایا تاکہ اس کا اثر دیکھے۔ اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو چکی قیامت تک گردش کرتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ تشریح نہت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ انعام صبر و توکل کی برکت سے عطا ہوا تھا، اور یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اگلی امت کا نہیں۔ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں، اور اسی سال زید بن حارثہ کا سریہ جموم کی طرف روانہ ہوا، کچھ قیدی اور مواشی ہاتھ آئے، اور جماد الاولی میں یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 آدمیوں کے ساتھ طرف کی طرف روانہ کیے گئے، اور 20 اونٹ ہاتھ آئے، اور اسی مہینے میں یہی زید عیش کی جانب بھیجے گئے، اور ابو العاص بن ربیع آپ کے داماد یعنی حضرت زینب کے شوہر قریش کا مال تجارت لیے ہوئے شام سے آتے تھے، وہ سب لے لیا گیا، اور ابو العاص نے مدینے میں آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھ کو واپس کرا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کر واپس کرا دیا. انہوں نے مکہ میں آ کر سب کی امانتیں ادا کی اور مسلمان ہو گئے. مگر زاد المعاد میں راجح اس قصے کا باج حدیبیہ کا ہونا بیان کیا ہے اور اس کو ابو بصیر کی طرف منسوب کیا ہے، اور انہوں نے ہی آپ کے ارشاد کی خبر سن کر مال واپس کیا تھا. اور اسی میں سریہ عبد الرحمن بن عوف کا شعبان میں دومت الجندل کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور اسی سال شوال میں عنیین کے مقابلے کے لیے سریہ قرض بن خالد سہری کا ہوا، 20 آدمی بھیجے تھے، وہ لوگ پکڑے گئے اور قتل کیے گئے جیسا کہ حدیثوں میں ہے. ان سب کے بعد حدیبیہ کا واقعہ ہوا. یہاں والی کمی جس میں نشانی رہی ہے. یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری، ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا اور پہننے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح سے انشاءاللہ، کل صبح سے ہماری صبح کی مجلس انشاءاللہ حسب معمول 11:30 بجے شروع ہوا کریں گے، اور 11:25 پر کانفرنس کال والے ٹیلی فون کر لیا کریں. جزاک اللہ. Yeah. بولتی کیوں نہیں؟
وعلیکم السلام.
کیا ہوا؟